تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر ارشاد ہی بڑا قیمتی ہے، لیکن آب زر سے لکھنے کے لائق، بلکہ دل پر لکھنے کے لائق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ چیزیں بیان فرمائیں کہ ان کی قدر کرو، جب قدر کرو ان کے متضاد دوسری چیز آنے سے پہلے. تو اس میں پانچ چیزیں جو بیان فرمائیں اس میں ایک ہے صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت ہو، انسان کے اندر قوت ہو، چل پھر سکتا ہو، نشاط ہو، اور ہر قسم کا کام کرنے کی صلاحیت اور قدرت ہو، تو آدمی اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے. نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزے وہ رکھ سکتا ہے، صدقات وہ دے سکتا ہے، اپنی کمائی حلال کمائی وہ کر سکتا ہے، اور ہر قسم کا نیک عمل کرنے کی اس کو قدرت حاصل ہے. لیکن جب صحت ہوتی ہے تو آدمی غافل رہتا ہے، بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کبھی بیماری بھی آئے گی. اب جب بیمار ہو جاتا ہے تو اب نہ کرنے کا کوئی دم باقی ہے، نہ قوت باقی ہے، نہ صلاحیت باقی ہے. اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی صحت کے حالت میں یہ کام کر لیتا. تو دوسری حدیث میں بھی فرمایا نعمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالی کی ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت. تو صحت کو بھی ایسی نعمت قرار دیا کہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ سمجھتے وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہے صحت مند رہیں گے، اور اگر کبھی کسی نیکی کا خیال آتا ہے تو دل یوں کہتا ہے کہ چلو جلدی کیا ہے، کر لیں گے کسی وقت، آج کو کل پر ٹال دیتے ہیں، کل کو پرسوں پر ٹال دیتے ہیں، پرسوں کو اگلے دن پر ٹال دیتے ہیں، اس طرح ٹلتے 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 ایک دم سے بیماری آ پکڑتی ہے. بیماری آتی ہے تو پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آج کل میں کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھتا ہوں، تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ سجدے کی حلاوت، سجدے کا لطف، سجدے کی کیفیت جو پیشانی زمین پر ٹیک کر حاصل ہوتی ہے وہ یاد آتی ہے کہ وہ کیسی نحلاوت تھی. اس وقت جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے تھے، جتنے چاہیں سجدے کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اس سے محروم ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یاد دلا رہے ہیں کہ صحت مند ہو تو خدا کے لیے صحت کو غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ کے اس صحت سے صحیح فائدہ اٹھاؤ، اس صحت کو صحیح استعمال کرو. آج تم نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہو، آج تم مسجد میں جا سکتے ہو، آج تم روزے رکھ سکتے ہو، آج تم غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، آج تم لوگوں کا کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتے ہو. جب بیمار ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو. لہذا اس صحت کی نعمت کو غنیمت سمجھو. اب آتا ہے جب بیماری کا وقت تو کر کچھ نہیں سکتا انسان، اور جب نہیں کر سکتا تو اگر اللہ تعالی نے بزرگوں کی صحبت سے کچھ زاویہ نگاہ درست کیا ہے تو اس وقت انسان کو اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ صحت کی حالت میں میں نے کتنا وقت غفلت میں گزار دیا. اگر صحت ہوتی تو میں فلاں فلاں کام کر سکتا تھا، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب اگر صحت ہو گئی تو میں انشاءاللہ اپنی صحت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کروں. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کر رحمت فرمائے، وہ سخت بیمار ہوئے اور ویسے ہی یعنی جدید تعلیم یافتہ تھے، پروفیسر تھے، تو بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے. اتنی بیماری ہو گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، ہلنا جلنا مشکل ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالی سے یہ عہد کیا کہ یا اللہ، میں اگر میں صحت مند ہو گیا، میں نے پچھلی زندگی تو جیسے گزار لی، لیکن اگر میں صحت مند ہو گیا، صحت ہو گئی مجھے، تو میں اپنی باقی زندگی قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم میں ختم کروں. قرآن کریم پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، اس میں خرچ کروں. اور اللہ کا رسول عطا فرما دی. تو وہ ماشاءاللہ اچھے انگریزی داں تھے، انگریزی اچھی جانتے تھے، تو وہ وہاں سے امریکہ سے یہاں آئے. اس زمانے میں میں عمرے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا بیت اللہ شریف میں. تو اس وقت مجھے یہ انتظار تھا کہ حضرت میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہو کی جو تفسیر ہے معرف القرآن، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے تو بہت اچھا. ایک صاحب نے شروع کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ کر رہے تھے، اس پر انتقال ہو گیا. یہاں مدفون ہے ہمارے قبرستان محمد حسن عسکری صاحب مرحوم. اس کے بعد سے کوئی ترجمہ کرنے والا ملتا نہیں تھا کہ جو اس محبت سے اور شوق سے ترجمہ کرے. تو میں نے وہاں بیت اللہ شریف میں ملتزم پر دعا مانگی کہ یا اللہ، معرف القرآن کا ترجمہ کرانا چاہتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے کہ جس جو معرف القرآن کا ترجمہ کرے. میں وہاں دعا کر رہا تھا اور یہ صاحب امریکہ میں صحت مند ہو کر یہ عہد کر رہے تھے کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں گا. میں عمرے سے واپس آیا یہاں، وہ امریکہ سے آئے اور کہا کہ کچھ دیر بات کرنی ہے. بات کی تو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو معرف القرآن کا انگریزی ترجمہ کر. تو میں نے کہا بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، یہ آپ خود نہیں کہہ رہے، کسی سے کوئی کہلوا رہا ہے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. میں خود دعا کر کے آیا ہوں وہاں کہ اللہ کوئی آدمی دے دے. انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کیا اور بیشتر حصہ معرف القرآن کا انہوں نے ہی کیا. اور یہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ جیسا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں، بلکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگی ختم کی جائے. تو میں یہ عہد کر کے بیٹھا ہوں کہ زندگی اس میں ختم کرنی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیشتر حصہ ترجمہ وہ کر گئے. اور سورہ حمیم سجدہ کا پہلا رکوع ہے، تو اس کا ترجمہ کر رہے تھے. جو آیت کریمہ ہے جو ختم ہوتی ہے لہم اجر غیر ممنون پر، لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کو ایسا اجر ملے گا کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ کر رہے تھے، اسی میں دل کا دورہ پڑا اور اسی میں انتقال ہو گیا. تو اپنی زندگی قرآن ہی میں ختم کر دی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، قرآن کریم کی خدمت کا ان کا صلہ عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو صحت کی قدر ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو کوئی کرنے کا کام کروں گا کوئی، تو یہ الگ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صحت کی حالت میں نہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب صحت آ جائے گی، جب بیماری آ جائے گی تو کچھ کر نہیں سکو گے، ابھی صحت کی حالت میں کر سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہو، ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. پھر جب آ جائے گی بیماری تو کیا کرو. تیسری بات آخر میں یہ کہ اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر بھی بیماری کا اندر احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیمار کے ساتھ کتنی رعایتیں کی ہیں. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، اور نہ جانے کتنی سہولتیں اللہ تبارک. اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ان کا استعذار ہوتا ہے تو اس پر شکر ادا ہوتا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو صحت دے رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو جو پانچ چیزیں بیان فرمائی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک یہ تھی صحتک قبل سقمک، اور دوسری چیز فرمائی وہ شبابک قبل حرمک. ہائے ہائے یہ بڑی زبردست بات فرمائی، وہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. جب تک آدمی جوان ہے تو بڑے دعوے کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں. ارے یہ ساری طاقت اور ساری قوت، جوانی کی قوت ایک وقت آئے گا کہ مٹ جائے گی، تم ہاتھ ہلانے کے بھی قابل نہیں رہو گے. ابھی جوانی ہے، اس جوانی کے اندر عبادت کر لو، اس جوانی کے اندر اللہ تعالی سے قرب پیدا کر لو. جب یہ جوانی چلی جائے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے، تو پھر بڑھاپے کے اندر تمہیں نہ کہتے ہیں کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، ایسی حالت ہو جائے گی. تو پھر کیا کرو گے؟ پھر افسوس ہوگا کہ جوانی میں نے بیکار گزار دی، الحیاذ باللہ، جوانی میں نے بیکار گزار دی. یہ حسرت ہوگی، اس وقت کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے. اللہ اکبر کبیرا. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے، بڑھاپے میں تو جا کر آدمی جو ہے اس کے اندر قوت ہی باقی نہیں رہتی. جو وقت ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جا رہا ہوں قبر کے کنارے تو کچھ کر جاؤں، اس وقت گناہوں سے بھی بچنے کا کچھ اہتمام کر لیتا ہے. لیکن جو جوانی کے اندر آدمی اگر گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت کرے تو وہ ہے در حقیقت انسان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. در جوانی توبہ کردن پیشہ شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار. کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنا، یہ ہے پیغمبروں کا کام جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا. تو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا کچھ کر نہیں سکو گے. اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانو جوانی کا. میرے ایک پھوپی زاد بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ سارے خاندان میں مشہور تھے، ماشاءاللہ عالم بھی تھے، بڑے اچھے خطیب بھی تھے، اور سارے خاندان میں یہ بات مشہور تھی کہ بہت قوی آدمی، اور واقعی بہت قوی تھے، مضبوط، اتنے قوی اتنے طاقتور کہ برف کی سلی، برف کی جو سل ہوتی ہے نا، اس کو ہاتھ مار کر توڑ دیتے تھے. برف جب کسل آتی تھی وہاں تو اس کو ہاتھ مارا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. تربوز بڑا 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 تربوز کبھی جھوری سے نہیں کاٹا, ہاتھ مارا اور اسے دوڑ سے ہو گئے. اتنی طاقت اللہ تعالی نے دی, اور ماشاءاللہ انہوں نے اس طاقت کو خرچ بھی کیا صحیح معنی میں. اس طرح خرچ کیا کہ راتوں کو رات کو کبھی زندگی بھر کبھی چھوڑا نہیں معمول. رات کے وقت میں تقریباً ایک تہائی رات آخری مسلسل عبادت میں, ذکر میں, شغل میں, اس میں گزارتے تھے. بڑے ذات شاغل آدمی, اور کچھ صاحب کشف بھی تھے. بعض باتیں ان سے ان کی میں نے دیکھی کہ وہ صاحب کشف بھی تھے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جوانی ذکر و اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اکثر و بیشتر روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے بکثرت, ایک قرآن شریف روزانہ. تو جب آخر میں بیمار ہوئے تو وہ مرض وفات جس میں انتقال ہوا, میں ان کے پاس گیا عیادت کے لیے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے چار بھائی, اور میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا مسافہ کرنے کے. میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو مشکل سے چند انچ اس نے حرکت کی اور مجھے میرے سے مسافہ کیا, اور مسافہ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تقی یہ وہی ہاتھ ہے جو برف کی سل توڑ دیا کرتا تھا, یہ وہی ہاتھ ہے جو تربوز کے دو ٹکڑے کر دیا کرتا تھا. آج اس کو اٹھانے کے لیے بھی مجھے چند منٹ چاہیے, چند منٹ میں اتنا اٹھا کہ میں تم سے مسافہ کروں. تو صحت کا قبل سقمی, اور شباب کا قبل حرم. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو, کچھ پتہ نہیں. کسی کو پتا ہے کہ کب وہ جوانی چلی جائے گی, کسی کو پتا ہے کہ کب موت آ جائے گی. یہ جوانی کا زمانہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو قوت ہم نے تمہیں دی ہے وہ ہماری طاقت میں, ہماری عبادت میں خرچ کر. تو شباب کا قبل حرم, اور وغنا کا قبل فقر. اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے. جب تک اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دے رکھا ہے, دولت دے رکھی ہے, اس کو غنیمت سمجھو فقیر بننے سے پہلے. کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. جب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کسی کو, اگر کوئی مالدار ہے بالفرض اور وہ اس مالداری کے گھمنڈ میں مبتلا ہے, اس کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے, دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اپنے مال و دولت کی وجہ سے, تو وہ غنا کیا ہے؟ وہ اس کی غنا یا اس کی مالداری ہیٹ ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, اعوذ بک من کل غنا یطغینی, ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے, جو مجھے گمراہ کر دے, سرکش بنا دے. لیکن یہی مالداری اگر نیکی کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ ہو, تو فرمایا گیا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح, یعنی اچھا مال نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اس نعمت پر شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرو, جائز طریقے سے کماؤ, جائز طریقے سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کبھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں فقر, اللہ بچائے. جب غنا کو, دولت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو, اسراف کیا جا رہا ہو, فضول خرچی کی جا رہی ہو, صدقے سے پرہیز کیا جا رہا ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ وبال ڈال دیتے ہیں بعض اوقات ایسا کہ گنا کے بعد فقر آ جاتا، آدمی پیسے پیسے کو محتاج ہو جاتا. میری آنکھوں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بڑے مالدار تھے، بڑے صاحب ثروت تھے، لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، بعد میں وہ اپنے گھر کی روٹی چلانا ان کے لیے مشکل ہو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، سچا واقعہ. ڈھاکہ جو آج کل بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، وہاں کے ایک نواب صاحب تھے، بڑے نواب تھے، مال و دولت جائیدادیں کیا کچھ. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. تو بیٹے صاحب جو ہیں وہ اپنا مال و دولت کے نشے میں تھے اور اس میں اپنے شوق پورے کرنے میں لگے ہوئے تھے پیسے. تو اسی طرح بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ ایک سے ایک نیا کپڑا، ایک سے ایک نیا فیشن، اور خدا جانے کیا اللے تللے کر رہی ہیں. اسی میں صاحبزادی کو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کہیں کسی کپڑے کہیں کپڑا خریدنے گئی کسی دکان پر، تو وہاں اس نے کپڑا بیچنے والے جو تھان پھاڑتے ہیں نا ایسے، وہ اس طرح کر کے جو پھاڑا تھان کو، اس تھان کے پھاڑنے کی جو آواز تھی وہ محترمہ کو پسند آ گئی، ان کو بہت پسند آ گئی کہ یہ آواز تو بڑی اچھی ہے. اب اس اپنی جو شوق یہ ہو گیا کہ کپڑا پھاڑوں اور اس کی آواز سنوں، اس سے لطف اندوز ہوں، یہ شوق پیدا ہو. اب روز گھر میں تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے، اور تھان آ کر وہ اس کو پھاڑتی ہے مزہ لیتی ہے، پھر پھاڑتی ہے مزہ لیتی ہے، دن بھر یہ مشغل ہے. لذت تو بے شمار ہے، لہذا اس سے کام کر رہے ہیں. صاحبزادے جو تھے وہ ایک مرتبہ کہیں، وہ خود تو کھانا وانا پکاتے نہیں تھے، ظاہر ہے باورچی خانہ ہما ہوتے ہوں گے پکاتے ہوں گے، کہیں ایک مرتبہ گھس گئے باورچی خانے میں یا کہاں، تو ماچس تھی، تو ماچس کو جو جلاتے ہیں تلی کو اس کے اوپر جلاتے ہیں رگڑتے ہیں، اس سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، صاحبزادے کو وہ پسند آ گئی کہ یہ ماچس کی جو تیلی ہے اس کو لگائیں گے، اس سے جو آواز آئے گی اور اس کا جو بو ہوگی وہ بڑی مزیدار ہے. چنانچہ ماچسوں کے ڈھیر آ رہے ہیں روزانہ، اور جلائے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں جلائے. اللہ بچائے، صاحبزادی اس مشغلے میں لگی ہوئی، صاحبزادے اس مشغلے میں لگے ہوئے، یہاں تک کہ ساری دولت اس میں ختم ہو گئی. ساری دولت ختم ہو گئی، بعد میں یہ دونوں بہن بھائی بازار میں بھیک مانگتے تھے، اور اس کا نام بھی آج ڈھاکہ میں، پتہ نہیں اب بھی وہ نام رہا یا نہیں، لیکن ڈھاکہ میں اس بازار کا نام جس میں وہ بھیک مانگتے تھے بیگم بازار ہے، انہی کے نام پر بیگم بازار، جہاں پر اور بھیک مانگ رہے تھے. تو اللہ بچائے، یہ دولت ایسی چیز ہے کہ اللہ بچائے اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے، اس کی ناقدری کی جائے، تو اچانک حالات میں تبدیلی آ سکتی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اچھے حالات کے بعد برے حالات سے بچائیے. جب اچھے حالات بگڑ کر برے ہوتے ہیں تو اللہ بچا، ایک آدمی تو پہلے سے عادی ہوتا ہے غربت کا، تو اس کا مزاج بن جاتا ہے غربت کا. لیکن ایک آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو اور اچانک پھر وہ فقیر ہو جائے، تو اس کی تکلیف اور اذیت کا کچھ ٹھکانہ نہیں. بہت لوگ دیکھے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اللہ بچائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنا کا قبل فقر، اپنے فقر سے پہلے غنا کو غنیمت سمجھ لو. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت چلی جائے پھر حسرت کرو گے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں خرچ کر دیتا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی بڑی یعنی اس کے اوپر حسرت کا اظہار فرمایا کہ جو ساری زندگی تو اپنے دولت سے کھیلتا رہا، جب بیمار ہو گیا اور قبر کے کنارے پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ اب چونکہ تو موت آ رہی ہے، سوچتا ہے کہ یہ مال تو چھوڑ کے جاؤں گا، تو کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَان، جس کا نام تم لے رہے ہو اب تمہارا حق نہیں رہا اس مال کے اوپر، اب تمہارے وارثوں کا حق ہے، لہذا بس ایک تہائی تک کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ مدرسے میں لگا دینا، یہ مسجد میں لگا دینا، یہ اسپتال میں لگا دینا، باقی مال تو تمہارے وارثوں کا ہو چکا، اب کہاں تک. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، اپنے فقر آنے سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت سمجھ لو. اور پھر فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک، فراغت کا وقت ملا ہوا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہو جانے سے پہلے. جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تسبیح کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، مشغول ہے دن رات. لیکن کچھ وقت ہر انسان کی زندگی میں آتے آتے ہیں جس میں وہ فارغ ہے، کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ وقت مجھے ملا ہے تو میں اس کو کسی کام میں خرچ کر لوں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے پروگرام بنا کر رکھتا ہے اپنا، صبح سے لے کر شام تک کا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا. حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ان کے ہاں نپا تلا ایک ایک منٹ کا حساب موجود تھا کہ یہ جگہ بڑا، پانچ منٹ یہاں سے ملیں گے تو اس میں خرچ کروں گا، پانچ منٹ یہاں سے ملیں گے تو اس میں خرچ کروں گا. الحمدللہ کچھ تھوڑی سی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائی ہے کہ میں الحمدللہ پورا حساب رکھتا ہوں کہ کس دن کتنا وقت کس کام میں خرچ کرنا ہے. اگر کسی کو فون کرنا ہے تو وہ کس وقت کروں گا، کس ابھی کھانا ہے، کھانا آنے والا ہے، انتظار میں ہے، یہ دو منٹ لگیں گے، دو منٹ میں کیا کروں گا، تین منٹ میں کیا کروں گا. اگر انسان اپنے اوقات کو اس طرح منظم کرے کہ کوئی لمحہ زندگی کا ضائع نہ ہو تو یہ ہے کہ فراغ کا قبل شغلک، مشغولیت آنے سے پہلے اپنے فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھ لو. اس کو اس میں اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، ان کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ پہلے وہ قلم سے لکھا کرتے تھے نا، بہت تصانیف لکھی ہیں، تو وہ لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا، کلک کا، اور وہ شیت اس میں کیا ہوتی ہے، ہاں دوات میں روشنائی میں دبو کر اس کو لکھا جاتا تھا. وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، لکھتے لکھتے اس کے اوپر موٹائی آ جاتی تھی تو اس کا قط رکھنا پڑتا تھا، یعنی اس کو یہ رکھ کے چاقو سے اس کی دھار نکالنی پڑتی تھی. تو جس وقت لکھ رہے ہوتے تھے، لکھنے کے وقت اچانک قلم پر قط رکھنے کا وقت آ گیا، تو جتنی دیر وہ قط لگانے میں صرف ہو رہا ہے اتنی دیر میں بھی ذکر کرتے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے رہتے تھے. یہ وقت ملا ہے خالی، اس میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر لی. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اوقات بڑی قیمتی اوقات چیز متاع دی ہے جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فراغ قبل شغلت، اپنے مشغولی سے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھو. اور حیات کا قبل موتی، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. مر گئے تو بس نامہ اعمال بند ہو گیا، پھر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جب تک زندہ ہو زندگی کا ہر لمحہ تم آخرت کی تیاری میں خرچ کر سکتے ہو. تو بھائی یہ عجیب و غریب پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، فراغت کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو، اور مال کو غنیمت سمجھو، اور زندگی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبیا عالانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اے اللہ تعلق کو مضبوط اور قوی فرما دے. یا اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اوقات زندگی کو آپ کی رضا کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دیہی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. انہوں نے کسی صاحب نے پرچہ بھیجا ہے سردار محمد، اور انہوں نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی. یا اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. اور بھی ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.